بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في خطبتي يوم النحر بمنى في حجه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت گزشتہ ہفتے سے غیبت کے سلسلے میں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ آیات کچھ روایت کو ہم نے سنا پڑھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے جیسے چاہے نہ بولے جس جگہ چاہے نہ بولے آج ہی مسلم شریف کی سبق میں ایک بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے یعنی کوئی تحقیق نہیں بس ایک آدمی نے مجھے آ کر کہا میں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا فرمایا وہ انسان جھوٹا ہوگا اس لیے کہ جب ہم نے ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا شروع کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کہنے والے نے مجھے سچ کہا جھوٹ کہا کیا پتا وہ واقعہ ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے آج عمومی طور پر لوگ اسی طرح باتیں بیان کر رہے ہیں واٹس ایپ پر چلے جاؤ تو یہی باتیں ہیں کہ بس ایک صاحب نے بات چلائی سارے لوگ اس کو فارورڈ کرنے لگ گئے اب اس کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں کسی نے کوئی بات کہہ دی ہم نے اسی کو لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے کوئی بات کہیں فتبینوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحقیق کر لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کی بات کو مان لیا قبول کر لیا اور تم نے اس کے اوپر کوئی قدم اٹھا لیا مثلاً کسی نے آ کر مجھ کو یوں کہا کہ اس صاحب نے تمہاری غیبت کی میں نے غصے میں ان سے قطع تعلق کر دیا میں نے اپنی آستین چرا دی میں اس سے لڑنے لگا میں نے ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی کسی نے آ کر مجھ کو بتایا کہ تیرے بھائی نے تیرے خلاف ایسی بات کہی میں میرے بھائی کا دشمن کسی نے مجھے کہا کہ تیرے باپ نے ایسی بات کہی میں باپ کا دشمن کسی نے مجھے آ کر کے یوں کہا کہ تیری بیوی کو ہم نے اس طرح پر دیکھا میں اپنی بیوی کا دشمن اور بیوی کو کسی نے جا کر کے بتایا کہ تیرے شوہر کا تو یہ مسئلہ ہے کہ فلاں سے بات کر رہا تھا اس نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیا اور ایک فاسق آدمی خبر لے کر آیا تم نے اس کو قبول کر لیا اور اس پر کوئی تحقیق نہیں تھی اور تم نے اس پر قدم اٹھا لیا یاد رکھو بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی شرمندگی اٹھانی پڑے گی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اس لیے کہ تم نے دشمنی کر لی مارا گالی دے دی سب کچھ کر لیا بعد میں جب مسئلے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس غریب نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا بلا وجہ کہ اس نے تو آگ لگانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ دی تھی تو اب مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے کیا قدم اٹھا لیا لیکن سوائے معافی کے کیا رستہ ہے میرے پاس تو میرے بھائیو قرآن اور حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں کسی نے کوئی بات کہہ دی. بعض لوگوں کو بدہضمی کا بیماری ہوتی ہے, بدہضمی کی بیماری ہو, جیسے کھانے میں بدہضمی ہے اسی طرح باتوں میں بھی بدہضمی ہے, کہ بعضوں کو پیٹ میں بات رہتی ہی نہیں. کوئی بات کہو تو شام تک میں عورتوں کا یہ مزاج ہے کہ چوروں اور چکلوں پر وہ بات ہم کریں گے. یہ تو عورتوں کا مزاج ہوا. عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بات راز کی رہتی نہیں, چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو, دیندار ہو, سب کچھ ہو, لیکن بہرحال وہ بات وہاں راز کی نہیں رہتی. تو یہ تو عورتوں کا مزاج ہوا کہ کسی نے مجھ کو کوئی بات کہی اور میں نے شام تک میں اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بری خصلت ہے, بہت بری بات ہے. تو بعضوں کو بدہضمی کا مرض ہوتا ہے, ہضم ہی نہیں ہوتی بات. شام تک میں اس بات کو کسی نہ کسی کو کہیں گے. بلکہ بعضوں کی بدہضمی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نہ کہیں تو کم سے کم رات میں دیوار کے سامنے بول کر بھی سوئیں گے, لیکن بولیں گے ضرور. یہ عجیب سا مرض ہے بھائی. ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بھی اگر کسی کی امانت ہے, کسی کا بات مشورہ ہے, کسی کی راز ہے, تو ہمیں اس کو راز میں رکھنا چاہیے. یہ ایک اچھی خصلت نہ ہوئی. اور شریعت تو ہم کو یوں کہہ رہی ہے کہ کسی کا عیب بھی تمہیں معلوم ہو گیا تو تم پردہ ڈال دو اس پر, کوشش کر لو کہ اس کا عیب چھپ جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہ شروع کرے. اسی سے متعلق ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو طائف کے موقع پر اصلاً غلام تھے, قلعے میں تھے طائف کے, اور حضرت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو غلام بھی ہماری طرف نکل کر کے آئے گا اس کو ہم ہماری طرف سے آزاد کرتے ہیں. تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام تو تھا نافع, لیکن یہ انہوں نے رسی لٹکائی اور رسی لٹکا کر کے اس کے اوپر سے لٹکتے ہوئے قلعے سے باہر آئے. اور عربی کے اندر عرب لوگ جو ہیں اس کو بکرہ کہتے تھے, اس طرح پر رسی پر لٹکنے کو. تو حضرت نے ان کا نام رکھ دیا ابو بکرہ, یعنی یہ بکرہ کے باپ. رسی, یہ بکرہ ہمارا نہیں جو قربانی پر ہوتا ہے, بکرہ کا معنی وہ رسی پر لٹکنے والا انسان. ان کا نام رکھ دیا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب و غریب صحابی ہیں, ان کی روایات ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمود نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں, حضرت کا حج تو ایک ہی ہوا, حج فرض جو ہے وہ ایک ہی ہوا ہے, اور وہ سن ہجری 10 میں حضرت نے حج فرض فرمایا اور اس کے بعد سن 11 کے اندر تو دنیا سے تشریف لے گئے. تو جب حضرت حج میں تشریف لے گئے تو یوم النحر کو, 10ویں تاریخ کو, عید الاضحیٰ کے دن جو آپ نے خطبہ دیا, اس خطبے میں یوں فرمایا تھا, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اے لوگو, اے مسلمانوں, 124,000 کم و بیش صحابہ ہیں, لیکن حضرت کا یہ فرمان صرف صحابہ کے لیے نہیں, قیامت تک کی امت کے لیے. اے لوگو, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر محترم ہے, حرام نالے, جیسا کہ آج عید الاضحیٰ کا دن محترم ہے, کا حرمت یوم کمہادا فی شہر کمہادا, جیسے ذلحجہ کا مہینہ محترم ہے, فی بلد کمہادا, جیسے مکہ المکرمہ کا احترام ہے, ایسے ہی ہے مسلمانوں, تمہارا خون بھی ایک دوسرے پر محترم ہے. تم اپنے بھائی کے خون کو نہ بہانا, کسی کو نہ مارنا, تم کسی مسلمان کے مال کو نہ لوٹنا, کسی طرح بہانے بنا کر کے مال کھانے کی کوشش نہ کرنا, تم ایک دوسرے کی عزت کے بھوکے نہ بننا. وَآرَاضَكُمْ, تمہاری عزت. آپ اس روایت پر غور فرمائیں کہ حضرت جو ہیں یہ جملہ کب فرما رہے ہیں, حجۃ الوداع میں, اور حضرت نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا, الا هل بلغتو, اے لوگو, کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا, میں نے تم کو دین پہنچا دیا. تین مرتبہ حضرت نے فرمایا, الا هل بلغتو, کیا میں نے تم لوگوں کو دین پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے اپنا دین ہم کو پہنچا دیا. تو آپ نے یوں انگلی اٹھائی، اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا یہ لوگ کہہ رہے میں نے دین پہنچا دیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، جب تم اس حدیث کو پڑھو اور سنو، اور نبی کے اس جملے کو تم سنو کہ کیا میں نے تم کو اپنا دین پہنچا دیا، تو تم لوگ بھی کہنا کہ جی ہمارے نبی نے دین پہنچا دیا. ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر ہمیں دین پہنچا دیا. آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں کیا، اور کوئی اس طرح کا مسئلہ کھڑا نہیں کیا کہ اپنوں کو دین دیا ہو پرائیوں کو نہ دیا، رشتہ داروں کو دیا ہو اجنبیوں کو نہ دیا، آپ نے کوئی فرق نہیں کیا. آپ کا حال تو یہ ہوا کہ آپ کے در پر آنے والا بلال آیا تو اس کو بھی دیا، سلمان آیا تو اس کو بھی دیا، صہیب آیا تو اس کو بھی دیا، خباب آیا تو اس کو بھی دیا، اور عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار آیا تو اس کو بھی دیا، اور عثمان جیسا مالدار آیا تو اس کو بھی دیا. آپ نے اپنے دین میں کوئی مالدار، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں رکھا، اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں رکھا. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، کچھ غریب صحابہ حضرت کی خدمت میں آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ جو ہے مسلمان، یہ تو اپنے دولت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ خوب صدقہ کرتے ہیں، اپنے مال کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت ثواب حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب، ہمارے پاس تو مال ہے نہیں کہ ہم خرچ کریں، تو آپ ہمیں کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ ہم بھی ذرا ان سے آگے بڑھیں. وہاں کمپٹیشن ہو رہا تھا، اسپردھا ہو رہی تھی، لیکن دین کے باب میں، آخرت کے باب میں، دنیا کے باب میں نہیں کہ اس کی دو دکان ہیں میرے تین بن جائیں، اس کے دو بنگلے ہیں میرے تین بن جائیں، یہ کمپٹیشن نہیں تھا. کمپٹیشن یہ تھا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے. میں اسی لیے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بڑا بڑا بہترین اصول ہم کو بتایا، اے لوگو، دنیا کے باب میں تم اپنے سے نیچے کو دیکھنا، جو اپنے سے نیچے ہوگا اس کو دیکھنا، اللہ تمہیں شکر کی توفیق عطا کرے گا. کیسے؟ اگر میرے پاس دو بیڈ روم کا مکان ہے تو میں یہ سوچوں میرے پاس تو دو بیڈ روم ہے، یہ تو ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں شکر کی توفیق ہو جائے گی. میں اللہ نے مجھے ایک روم کا مکان دیا ہے، میں یہ دیکھوں میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو مجھے ایک روم تو دے رہا ہے، میں جھپر پتی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے پاس سردی گرمی میں بچنے کے لیے، ان کے بیوی بچوں کے بچنے کے لیے، اور ان کے بیوی بچوں کی عزت کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اے اللہ، اس کے مقابلے میں تو نے مجھ کو ایک روم تو عطا کیا، اور اس سے بھی ذرا نیچا ہو تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو تات باندھ کر زندگی گزارتے ہیں، یا جو فٹ پاتھ پر ویسے ہی چادر اور کر سو کر زندگی گزارتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بغداد کی جامع مسجد سے نکلا، میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے، کوئی چپل لے گیا، میرے چپل تھے نہیں، میں ویسے ہی چل رہا تھا، دل میں خیال سا گزرا، خیال سا گزرا، اے اللہ میں نے تیری نماز بھی ادا کی، اے اللہ جو توتا فوتا تقویٰ ہے وہ بھی میں رکھتا ہوں، اور میں چپل سے محروم. اتنے میں اللہ نے دونوں پاؤں قطع ہوا انسان زمین پر پھسلتا ہوا حضرت کو دکھایا، حضرت فوراً مسجد میں لوٹے، دو رکعت پر ہی فرمایا، اللہ شکر ہے چپل نہیں ہے، پاؤں تو نے مجھ کو چلنے کے لیے دیے ہیں. معلوم ہوتا ہے دنیا کے باپ میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. آج ہمیں ناصبری کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہماری پریشانیاں کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا ٹینشن کیوں ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے باپ میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس دو بیڈ روم کا ہے، اوہو یہ تو پانچ بیڈ روم کا مکان لیے ہوئے، میرا مکان ایسا کب بنے گا؟ اور اس کی میری تو ایک ہی دکان ہے، اس کی تو دو دکان، میرے دو دکان کب ہو جائے گی، فلاں کب ہو جائے گا؟ ساری پریشانیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے حدیث پر عمل نہیں کیا، کلام رسول پر عمل نہیں کیا، ہم نے اوپر والے کو دیکھا، جس کے نتیجے میں ہر وقت ہمارا ٹینشن، ذہنی پریشانیاں، مصیبتیں، نہ معلوم کیا کیا سوچوں کے اندر ہم رہتے ہیں۔ کاش ہم حدیث پر عمل کرتے، اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھتے۔ آج ہی دوپہر کو کچھ مہمان یہی سورت سے تشریف لائے تھے، ویسے ہی بات چلی، تو میں نے کہا کہ دیکھیں ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے بھائی، کہ ہم ہر وقت حکومت کو دانتے رہتے ہیں، حکومت نے ایسا کیا، حکومت نے ایسا کیا، حکومت اپنی جگہ مجرم ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہے کہ وہ فساد کا مسئلہ، وہ فلاں کا مسئلہ، وہ فلاں کا مسئلہ، لیکن کچھ ہمارے بھی اپنے مسائل ہے، اس سے حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان مسائل میں کبھی ہم نے اپنی فکر کی ہے؟ مثلا اپنے بچوں کو تعلیم دینا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اس میں حکومت نے کہا کون سا قانون بنایا ہے کہ تم اپنے بچے کو تعلیم نہ دو، تم اپنے بچے کو سدھاؤ نہیں، ان کی تربیت نہ کرو، اس میں حکومت کا کون سا مسئلہ آ گیا؟ یہ جو لمبے لمبے خرچ ہم شادیوں کے اندر کر رہے ہیں، اتنا خرچ، الامان الحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائے، تو کیا اس میں کوئی حکومت کا ساتھ ہے؟ کیا حکومت ہم کو کہہ رہی ہے، ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں اتنا شادی میں خرچہ کرنا ہی پڑے گا، اور تمہیں اتنے کھانے کھلانے ہی پڑیں گے، اور تمہیں اتنے لوگوں کو کھلانا پڑے گا، اور تمہیں اتنا بڑا ہال بک کرنا پڑے گا؟ اس میں کوئی حکومت نے ہمیں کچھ کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس میں حکومت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میں نے اپنی تربیت اس مسئلے کے اندر نہیں کی؟ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں نے کہا ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف منگنیوں کے اندر، مہدی کی رسموں کے اندر، خطبوں کے اندر جو ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور ہماری بارات جب نکل رہی ہوگی اور جس راستے سے گزر رہی ہوگی اور تپ تاپ کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور بجتے اور سجتے ہوئے جا رہے ہوں گے، تو اس راستے پر کسی غریب کا مکان بھی تو ہوگا، جو غریب بچی اپنے گھر میں دیکھ کر کے چلی جائے گی اور پھر رضائی میں منہ ڈال کر، تکیے کے نیچے منہ ڈال کر دو قطرے آنسو کے بہائے گی کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی ہوتا تو میری شادی کرا دیتا، آج میرے پاس نہیں ہے اس لیے میرا باپ میری شادی نہیں کرا رہا ہے۔ اس کے دو قطرے ہمارے اس اناپ شناپ اور تناپ اور دھیم دھام کے ساتھ جو چل رہے ہیں، کیا اس کے دل کی آہیں ہمارے بچے کی زندگی کو برباد نہیں کر دے گی؟ ہماری بچیوں کی زندگی کو برباد، اس میں کون سا حکومت کا مسئلہ آ گیا؟ نماز نہیں پڑھتے، اس میں حکومت کا کون سا مسئلہ آ گیا؟ دین کا کام نہیں کرتے، اس میں حکومت کا کون سا مسئلہ آ گیا؟ حکومت اپنی جگہ اپنے مسائل میں قصوروار ہے، ہمارے اپنے بھی تو کچھ مسائل ہیں جس کے اندر حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو برا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے مال میں اسراف کیا، میں نے زندگی میں اسراف کیا، میں نے اپنی عمر کو غلط کھپایا، میں کہاں کہاں اپنی زندگی کو لگا رہا ہوں، کھپا رہا ہوں، میری زبان کیا کیا بکواس کر رہی ہے، میں کیا کیا بول رہا ہوں، میرے ذریعے سے لوگوں کو کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلی مجلس میں بھی آپ کو سنایا کہ فقہا نے ایک عجیب مسئلہ لکھا، میں نے حضرت مولانا احمد لات صاحب تشریف لائے اور میں نے حضرت کو یہ جملہ سنایا، میں نے کہا حضرت شامی نے یہ مسئلہ لکھا ہے، مولانا نے فوراً آنکھوں سے آنسو تھے، میرے گھر میں بیٹھ کر کہا مولوی صاحب ہماری شریعت کتنی حساس ہے، ہماری شریعت کتنی زبردست ہے۔ میں نے وہ جملہ آپ کو بھی سنایا تھا کہ اگر ہمارا پڑوسی غریب ہے اور وہ کھانے اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا جو میں میرے بچوں کے لیے لا رہا ہوں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے بچے کو گھر میں بٹھا کر کے کھلاؤ، باہر نہ بھیجو، پڑوسی غریب ہے، اس کے بچے دیکھیں گے، اپنے باپ سے ضد کریں گے، باپ نہیں لا سکے گا، لا محالہ باپ کا دل دکھے گا، ہم کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ وہیں فقہا نے مسئلہ لکھا، فرمایا کہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اے انسان تو اپنی بیوی سے بہت پیار نہ کر، بہت محبت نہ کر، اس لیے کہ اس بیوہ کا دل دکھے گا، وہ یہ سوچے گی کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے ساتھ یہ محبت کرتا، اس کا دل دکھے گا۔ کسی کے دل کو دکھنے کا ہم ذریعہ نہ بنے، ہماری شریعت بہت حساس ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں اتنے بڑے مجمع کے اندر، اے لوگو خوب کان کھول کر سن لو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم
کحرمتی یوم کم ہادا فی شہر کم ہادا فی بلد کم ہادا، اے لوگو مکہ جتنا محترم ہے مسلمان بھائی کی عزت بھی اتنی ہی محترم ہے، مکہ جتنا محترم ہے مسلمان بھائی کا خون اس کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے، مکہ جتنا محترم ہے ایک انسان مسلمان کا مال بھی اتنا ہی محترم ہے، تم کسی کے مال کو حرام طریق پر لینے کی کوشش نہ کرنا، تم کسی کی عزت کو معمولی باتوں میں پامال کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پلان نہ بنانا، من ستر سترہ اللہ، تم کسی پر پردہ ڈال دو گے اللہ تمہاری زندگی پر پردہ ڈالے گا۔ یہ روایت کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ضعیف ہو، امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور حجۃ الوداع میں حضرت نے بہت بڑے مجمع میں اس بات کو ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان کسی کی عزت کو لینے والی نہ بنے، ہماری زبان کسی کی عزت کو پامال کرنے والی نہ بنے، ہماری زبان کسی کو گرانے والی نہ بنے، ہماری زبان کسی کو مٹانے والی نہ بنے، اس بات کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اگر یہ فکر ہماری رہی تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ ہماری بھی آبرو عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ کا دستور ہے یہ تو کہ وہ ہماری بھی آبرو عزت کی حفاظت کرے گا، ہماری بھی جان کی حفاظت کرے گا، ہمارے بھی مال کی حفاظت کرے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ نقل اتارنا کسی کو چھوٹا بتانے کے لیے اشاروں کے ذریعے سے بھی، فرمائے یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر روایت لائے، اللہ اکبر، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا وکذا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی بیوی ہے، یہ بھی حضرت عائشہ کی سوکن ہے، لیکن وہ قدمے تھوڑی تھینگنے تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمے تھوڑے تھینگنے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا یوں اشارہ کر کے بتایا، صفیہ وہی ایسی ٹھینگنی ہے، شوکنوں کا تو مسئلہ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی محبت کی طرف کھینچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں فرمایا قضا و قضا، حدیث میں ہے اے قصیرہ، ان کو چھوٹا بتایا، ان کے قد کو تھینگنا بتایا، حضرت کیا فرما دے، فقال لقد قلت کلمۃ لو مزدت بماء البحر لمزجته، فرمایا عائشہ تو نے ایسا اشارہ کیا اور تو نے ایسی بات کہی کہ اگر تیرے اس کلمے کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز بنا کر کے سمندر کے پانی میں ڈال دے تو سمندر کے پانی میں مل کر اس کو بھی کروا بنا دے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہم آنکھ مچولیوں سے لوگوں کی توہین کرتے، کبھی کبھی آنکھ مچولیوں سے لوگوں کی توہین کرتے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو حقیر بتاتے ہیں، کبھی ہنستے ہنستے مذاق کرتے ہوئے کسی کو حقیر بتاتے ہیں، کبھی ہماری زبانوں کے اشاروں سے ہم کسی کو حقیر بتا، یہ سارے غلط طریقے، اس سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے، ہمیں خوبصورت انسان بنانے کے لیے، ہمیں بہترین انسان بنانے کے لیے، ہمیں واقعتاً ایک انسان بنانے کے لیے ہے۔ میں نے کبھی کسی مجلس میں یہاں کہا تھا کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے بمبئی، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، سہارنپور کے اسٹیشن پر ٹرین آنے کو دیری تھی، ایکسپریس ٹرین سے سفر تھا، سارے رفقا ساتھ تھے، مولانا عمر صاحب وغیرہ سارے ساتھ تھے، سب تھے، ٹرین آنے کو دیر تھی اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، تو ساتھیوں نے فرمایا کہ حضرت یہ لوکل ٹرین کھڑی ہے اس میں آپ پیشاب کر لیجئے، اس لیے کہ یہ تو بعد میں چلے گی۔ تو حضرت نے یوں فرمایا کہ بھائی اس میں جو پانی بھرا گیا ہے وہ اس میں ٹکٹ لینے والوں کے لیے بھرا گیا ہے، میرے لیے نہیں بھرا گیا۔ بمبئی جب پہنچے ہیں اور جس مکان پر تشریف لے گئے جہاں تعزیت کے لیے جانا تھا، جو حضرت کے خاص ملنے والے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، ان کے بچے نے کہا حضرت کھانا کھا لیجئے جیسے ہمارے والد صاحب کے زمانے میں آپ کھاتے تھے، تو حضرت نے عذر کر دیا، بہانہ بنا دیا، ہمیں سفر میں آگے چلنا ہے، کہیں اور کھا لیں گے، اور پھر اسٹیشن پر آ کر فرمایا اپنے سارے ساتھیوں سے، تم جانتے ہو میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا؟ پھر حضرت نے فرمایا باپ مر گیا ہے اور ابھی تک میراث تقسیم نہیں ہوئی، ایک بھائی کھلا رہا ہے جبکہ سب کا حصہ اس میں تو آ چکا ہے، دوسرے بھائی بہن موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں کھانے کی ہدایت نے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ لوگوں بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ بزرگ بننا بہت آسان ہے، میں لمبی تسبیح کھینچ لوں، میں خوب نوافل پڑھوں، بہت آسان ہے، لیکن بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسان بننے کا ہے۔ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے انسان بنانے کے لیے، بزرگ بنانے کے لیے نہیں، اور فرمایا ہماری دعوت کا مجاز بھی بزرگ بنانا نہیں ہے، انسان بنانا ہے، تاکہ عبادات بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو۔ اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پھر ہنستے ہوئے علامہ رومی کا ایک واقعہ نقل کیا اسی مجلس میں، اور یوں فرمایا کہ بھائی علامہ رومی نے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بن جاتا ہے، بڑھاپے میں تو شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب شیر برا ہو گیا، شکار نہیں ہو پا رہا ہے، دورا نہیں جا رہا ہے، تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، خاموش پڑا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی بن گیا، بزرگ بن گیا، لیکن ہرن اس کے قریب تو جاوے پتہ چلے گا کہ بزرگ بنا ہے یا حقیقت کو بتاتا ہے۔ فرمایا بڑھاپے میں تو شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے، فرمایا بزرگیت مطلوب نہیں ہے، انسانیت مطلوب ہے، کہ انسان انسان بنے۔ میرے بھائیو آج انسانیت دنیا سے رخصت ہو چکی، میں صحیح کہتا ہوں، انسانیت دنیا سے، کسی بھی مذہب والے کو اٹھا کر کے دیکھ لو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، انسانیت دنیا سے رخصت ہو چکی۔ انسان کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، انسان تو وہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد کا واقعہ پڑھو، خود اپنی جان دینے کے آخری لمحات پر آیا ہوا ہے، لیکن پڑوس والا پانی مانگتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے پہلے اسے پلا دو پھر میں پیوں گا، اور اس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے پہلے اس کو پلا دو پھر میں پیوں گا، اور اس کے پاس جاتا ہے تو کہتے پہلے اس کو پلاؤ پھر میں پیوں گا، اور اتنے میں پہنچا تو اس کی بھی جان قبض، واپس آیا تو یہ بھی انتقال کر چکا، واپس آئے تو یہ بھی انتقال کر چکے، واپس آئے تو یہ بھی انتقال کر چکے۔ یہ انسانیت تھی صحابہ کے اندر، وہاں دولت کے نقشے نہیں تھے، انسانیت کے نقشے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہوا کہ دولت کے نقشے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی ہرب کر لیں، دوسروں کا بھی کھینچ لے۔ میرے بھائیو شریعت، انبیاء، قرآن اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسان بنانے آئے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ اگر واقعتاً انسان بن کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، حضور کی پوری سیرت پڑھ لو، پوری سیرت، پوری سیرت آپ پڑھ لو، تو آپ کو یہی معلوم ہوگا حضرت جگہ جگہ انسانیت کا درس دے رہے ہیں، انسانیت کا سبق دے رہے ہیں، کسی کو معاف کرنا۔ بخاری شریف کا چمکتا مسئلہ، چمکتی ہوئی روایت، ایک یہودی سے قرضہ لیا اور وہ مانگنے آیا اور برا بلا کہنے لگا، حالانکہ ابھی 3 دن باقی تھے پیسے ادا کرنے کو، لیکن اس نے آ کر گالیاں دینا شروع کیا۔ صحابہ نے فرمایا حضرت یہ برا بلا کہہ رہا ہے آپ کو، آپ ہمارے آقا ہمارے پیغمبر اور یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت کا جملہ قیامت تک حدیثوں میں ہے، فرمایا چھوڑ دو اس کو کچھ نہ کہو، ان لصاحب الحق کے مقال، اس کا پیسہ باقی ہے اس کو بولنے کا حق ہے، اس کا پیسہ باقی ہے اس کو بولنے کا حق ہے، جس کا پیسہ باقی ہو، جس کا حق باقی ہو اس کو بولنے کا بھی حق ہے۔ ایک روایت میں حضرت نے بخاری اور مسلم کے اندر ایک عجیب و غریب بات جو قیامت تک چمکتی رہے گی، ادو حق کہو وحقنا علی اللہ، فرمایا اے انسانوں تم دوسروں کے حقوق کو ادا کر دو، تم دوسروں کے حقوق کو ادا کر دو، کوئی تمہارا حق نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو تم دوسروں کے حقوق ادا کر دو، میرے باپ کا حق میرے ذمے ہے میں اس کو ادا کروں، اگر میرا باپ میرا حق نہیں دیتا میں اللہ کو کہوں گا، تم اپنے بھائی کا حق ادا کر دو وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تم اللہ سے سناؤ، تم اپنی بیوی کا حق ادا کر دو وہ تمہارا حق نہیں دے رہی ہے تم اللہ کو سناؤ، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر دے، شوہر اگر حق نہیں دے رہا ہے اللہ کو سناؤ۔ پوری دنیا میں اگر یہ مجاز بن جائے کہ میں دوسروں کے حقوق کو ادا کر دوں، کوئی میرا حق نہیں دے رہا ہے، تو میں اللہ سے کہوں دنیا میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. حکومت سے لے کر نیچے ایک چھوٹی سی فیملی تک اگر دیکھا جائے سارے جھگڑے اسی کے ہیں، میں سب سے اپنا حق لوں کسی کا حق میں نہ دوں، میرا حق سارے لوگ ادا کریں میں کسی کا حق نہ دوں. شوہر چاہتا ہے بیوی میرا حق ادا کرے، میں لایا ہوں کیوں، میں نے خرچ کیوں کیا پیسہ، وہ میرا حق ادا کرے چاہے میں اس کا حق ادا نہ کروں. بیوی چاہ رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں، اس لیے تو میرا حق ادا کر، میں تیرا حق ادا نہیں کروں گی. یہی باپ بیٹے کا جھگڑا، یہی ماں بیٹی کا جھگڑا، یہی بھائی بھائی کا جھگڑا، یہی فیملی کا جھگڑا، یہی اڑوس پڑوس کا جھگڑا، حکومت تک اوپر تک آپ چلے جائیں سب کا یہی جھگڑا ہے کہ میں اپنا حق لے کر رہوں گا، کسی کا حق ادا نہیں کروں گا. نبی اس کے خلاف کہہ رہے ہیں تم سب کے حق ادا کر دو، اپنا حق کوئی نہیں ادا کر رہا ہے، تم اللہ سے مانگو، حق تعالی شان ہو تمہاری زندگی کے نظام کو بہترین بنا دے گا. کتنا پیارا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلوم ہوتا ہے حضرت ہمیں انسان بنانے آئے تھے. میرے بھائیو، میں نے ابھی ایک جگہ پر ایک بات کہی کہ سنو، کسی زمانے میں، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، کہ کسی زمانے میں ہماری مسجد کے دروازوں کے اوپر غیر مسلم عورتیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر آتی تھیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ معصوم بچے کو لے کر آتی تھی، جب نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے تو کہتی تھی ذرا پھونک کر دو اس کے اوپر، ذرا دم کر دو. آخر مسجد کے دروازے پر کیوں آتی تھی؟ میری دکان پر نہیں آئی، میرے مکان پر نہیں آئی، جبکہ میں وہی مصلی ہوں جو مسجد میں بھی ہوں، دکان پر بھی ہوں، مکان پر بھی ہوں، لیکن مسجد کے دروازے پر تو وہ آئی نہ، وہ میرے مکان آئی نہ میرے دکان آئی. اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ مسلمان مسجد کی حد تک مسلمان ہوتا ہے، بازار میں اس کا اسلام چھوٹ جاتا ہے، اس میں وہ اسلام ہی نہیں رہتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام ہے. اللہ کرے ہماری زبانیں محفوظ ہو جائیں، ہم غلط بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، کسی پر الزام رکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. مجھے کیا ملے گا ان کو ذلیل کر کے، مجھے کیا ملے گا ان کی بچی کے نکاح کو تروا کر، مجھے کیا ملے گا باپ بیٹوں میں جھگڑا کرا کر، مجھے کیا ملے گا دو بھائیوں کے اچھے خاصے کاروبار چل رہے تھے مل کر کے، ان میں جھگڑا کرا کر میں نے تروا دیا ان کو علیحدہ، مجھے کیا ملے گا؟ صرف میرا نفس خوش ہو جائے گا، کسی ایک سے میری دوستی ہو جائے گی، اس کے علاوہ مجھے کیا ملے گا؟ لیکن میرا اللہ ایسا ناراض ہوگا کہ امام غزالی نے لکھا ہے تم نے کسی کی فیملی کو توڑا ہے، اب انتظار کرو تمہاری فیملی کے ٹوٹنے کا. امام غزالی فرماتے تم نے کسی کی فیملی کو توڑا ہے، اب انتظار کرو تمہاری فیملی کے ٹوٹنے کا. خداوند قدوس کے وہاں ایک نظام چلتا ہے. میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دماءکم واموالکم وارازکم حرام علیکم. اب آپ انداز لگائیں مکہ المکرمہ کی کتنی حرمت، کتنا محترم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کی حرمت، اس کے احترام کے ساتھ ایک مسلمان کی عزت کو برابر قرار دیا، ایک مسلمان کی جان کو برابر قرار دیا، ایک مسلمان کے مال کو برابر قرار دیا. اگر میں اور آپ صرف اسی روایت پر غور کر لیں تو خدا پاک کی قسم سارا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایسا نہ کرو، اپنے اشاروں سے بھی کسی کی توہین نہ کرو، اپنے آنکھ مچولیوں سے بھی کسی کی توہین نہ کرو. اور اس طرح ہاں ایک مسئلہ فقہا نے علماء نے ضرور لکھا کہ ایک آدمی کسی نام سے مشہور ہی ہو گیا، اب اس کا تعارف ہوئے اسی نام سے، مثلا کسی سے متعلق ہیں کہ لنگڑا، وہ اسی نام سے مشہور ہے، اب ہم جب بولیں گے تو اس کی توہین کے لیے نہیں، اس کی پہچان کے لیے، تو کوئی حرج نہیں. روایتوں میں آتا ہے ایک راوی ہے بہت بڑے محدث، ان کا وہ مشہور ہو گئے تھے آرس سے، آرس کا معنی لنگڑا، ان کا ایک پاؤں نہیں تھا، سارے لوگ ان کو آرس کہتے. ایسی کتنے محدثین ہیں جن کے باب میں، جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا تھا ذوالیدین، ذوالیدین، ذوالیدین اس لیے کہ ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، لیکن حضرت نے یہ نام اس لیے نہیں رکھا تھا کہ ان کی توہین ہو، ان کو لوگ پہچانتے اسی نام سے تھے. ان کے ہاتھ لمبے تھے تو لوگ ان کو ذوالیدین کے نام سے پہچانتے تھے. عجیب و غریب واقعہ ہوا ایک مرتبہ, حضرت نے ظہر کی نماز میں بجائے چار کے دو رکعت پڑھا دی, دو رکعت پر سلام پھیر دیا, حضرت کھڑے ہو گئے مصلی سے, تو ذوالیدین آگے بڑھے اور فرمائے یا رسول اللہ کو صرت السلام نسیتا, اللہ کے حبیب نماز سوت ہو گئی یعنی چار کے بجائے دو ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضرت نے فرمایا ما قصرت الصلاه وما نسیت, نماز مختصر بھی نہیں ہوئی میں بھولا بھی نہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ نے دو پڑھائی. تو حضرت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ ابو بکر میں نے کتنی پڑھائی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ آپ نے دو پڑھائی. یہ ابتدائی دور کا واقعہ تھا مکہ مدینہ شریف آنے کا پہلا سال, اس لیے کہ ذوالیدین پھر آگے جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں, تو یہ بالکل شروع کا واقعہ, اور اس زمانے میں بات کرنے کی اجازت تھی, اتنی پابندیاں نہیں تھی نماز میں شروع میں. تو حضرت صدیق کو پوچھا کہ کیا کہتے ہیں, میں نے دو یا چار؟ فرمایا جی حضرت دو ہی پڑھائی. عمر سے پوچھا کتنی؟ کہا دو ہی پڑھائی. حضرت پھر مصلی پر تشریف لے گئے, آپ نے پھر دو رکعت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا اور نماز پوری کی. یہ وہی ذوالیدین صحابی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین کہا تھا, وہ لمبے ہاتھ والے تھے, لیکن یہ نام سے جب بولا جاتا تھا تو اس سے مقصود کوئی توہین نہیں ہوتی تھی, بلکہ ان سے ایک تعارف, اورخان جس کو ہم بولتے ہیں, ایک اورخان اسی نام سے تھی. اگر کسی کی اورخان اس طرح کے نام سے ہو اور اس پر ہم نے وہ لفظ بول دیا تو کوئی حرج نہیں, باقی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کے نام کی توہین نہیں کرنا چاہیے. یہ اس روایت سے پتہ چلا. اب غیبت کرنے والوں پر عذاب تو دیکھو, جو اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلاتے ہیں, سنو عذاب کیا کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما ارد بی مررت بقوم لہو اسفار من نحاس یخمشون وجوہم وصدورہم فقلت من ہاؤلاء یا جبریل قال ہاؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اغراضہم. رواہ ابو داود, امام ابو داود نے اس روایت کو نقل فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے معراج میں جب جانا ہوا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخون جو ہیں وہ تانبے کے تھے اور وہ لوگ گوشت کھا رہے تھے اور جہنم میں تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی غیبت کرتے تھے. قرآن کریم میں غیبت کا گناہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو یوں بیان کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ اپنا ہی گوشت نکال رہے ہیں, اپنا گوشت نکال رہے ہیں اپنے ناخونوں سے اور اس کو چبا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے, تو یہ گوشت کھانے کے برابر تھا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنا ہی گوشت کھلائیں گے اور یوں کہیں گے جب تمہیں غیبتوں میں لذت آتی تھی تو ذرا اپنا بھی گوشت کھاؤ تاکہ تمہیں لذت کا پتہ چلے. یہ ایک سیمپل ہے, حضرت کو بتایا یہ ایک نمونہ ہے, یہ ایک سیمپل ہے جو آپ کی امت کے غیبت کرنے والے ہیں ان کو قیامت میں یہ عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے, جو کینچی کی طرح ہماری زبان چاہتی ہے اور جس پر چاہے بول دیتے ہیں, جس پر چاہے بول دیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے ہم بولتے رہتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو دیکھو خاموش رہیں گے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں خاموش رہے. صحیح بات ہے, اگر آپ خاموش رہیں آپ کچھ نہیں بولے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں خاموش رہے. لیکن جب بولا ہے ہم نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ساری باتیں اللہ کے وہاں ریکارڈ ہیں اور دنیا کے کمپیوٹر سے فائل غائب ہو سکتی ہے, اللہ کے کمپیوٹر سے کوئی فائل غائب ہونے والی نہیں ہے, وہاں ساری باتیں ہماری محفوظ ہیں. اس لیے اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. البتہ چھ جگہوں پر ہمیں غیبت کی اجازت دی شریعت, چھ جگہ ہیں جہاں پر ہمیں اجازت دی گئی ہے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ان چھ باتوں کو جو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اس میں چونکہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ وہ چھ جگہ کون سی ہے. مثلا اس میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ ایک انسان مظلوم ہے, اس پر ظلم ہوا ہے, اس کو مارا ہے, اس کو ستایا ہے, اس کا حق لے لیا, تو اب اس مظلوم انسان کو اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے, یہ غیبت میں داخل نہیں, اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر یہ کسی کے پاس باتیں لے جاتا ہے تو شریعت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اسی طرح کسی آدمی کا حق کوئی نہیں دے رہا ہے اور اسے فتویٰ پوچھنا ہے تو مفتی کے پاس جا کر وہ اپنا پورا مقدمہ تو اس کے اندر اس کو بیان کرنا ہوگا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور میرے بھائی نے یہ معاملہ کیا اور میرے بھائی نے میرا اتنا حق دبایا, تبھی تو جا کر کے مسئلہ کھل کر کے آئے گا. اس جگہ پر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ تو ان باتوں کو بیان کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی شریعت نے فرمایا محتاط رہنا, تجھے جتنا معاملہ بیان کرنا ہے اتنا ہی بیان کرنا, اس کے دوسرے عیوب کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا, اس میں جو دوسری باتیں ہیں جو اس کی ذات سے تعلق ہیں اس کو اپنے اس دشمنی کے اندر ان دوسرے عیوب کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. تجھے جتنا مسئلہ پوچھنا ہے اتنے مسئلے کے اندر تجھے جو باتیں بیان کرنا ہو اتنی ہی تجھے اجازت ہوگی. ایسے قریباً چھ مسائل ہیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, تمام طرح کی برائیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے, اچھی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جناب عبدالستار بھائی سپاری والے کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے, اور حق تعالی شان ہو جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سبھی کو شفاء دائمہ نصیب فرمائے. اس صاحب نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو میں بتا دوں گا. چہرے کے اوپر جو بال ہوا کرتے ہیں اس کا حکم داڑھی کا حکم ہے, اس لیے ان بالوں کو بلا وجہ کے نہ کاٹے. رہ گیا مسئلہ یہ کہ اگر بال سیدھے نہیں رہتے ہیں تو اس کی کوئی ترکیب اپنائی جائے, لیکن چونکہ اس کا داڑھی کا حکم ہے اس لیے ان بالوں کو نہ کاٹا جائے, یہی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. جہاں تک تعلق ہے قرآن پڑھنے کا تو ہونٹوں کی حرکت کے بغیر تو قرآن پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی شروع شروع میں تو حضرت جو ہیں جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ اس لیے پڑھتے تھے کہ حضرت کو قرآن سے بڑی محبت تھی, تو حضرت چاہتے تھے کہ وحی کا کوئی لفظ رہنے نہ پائے, اس لیے حضرت ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری اور نبی کو منع فرمایا, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ, لا تحرک به زبان کو نہ ہلاؤ. معلوم ہوتا ہے تلاوت نام ہے ہونٹوں کی حرکت زبان کی حرکت, اس کے بغیر اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ تو خیالات ہیں تصورات ہیں, اس کو قرات نہیں کہتے. پڑھنا جب ہے تو پھر اپنے ہونٹوں سے ہی پڑھنا ہوگا. رہ گیا مسئلہ کہ بیان اور تقریر کے درمیان کچھ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے موقع پر تسبیحات کے بجائے دین کی بات غور سے سننا چاہیے, یہی افضل ہے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ شیطان جو ہے نا ہمیں ایسا کام جس سے ہمیں زندگی بھر کا فائدہ ہوتا ہو اس کام سے محروم کرنے کے لیے اب کوئی دنیاوی کام تو بتائے گا نہیں, تو دینی کام سے ہی راستہ بتا کر ہمیں محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیانات کے اندر قرآن کی تفسیر کے اندر حدیث کے درس کے اندر بہت غور سے سنیں. تسبیحات کے لیے دوسرا بھی وقت ہوا کرتا ہے, اور ہمارے ذہن ایسے نہیں ہیں کہ بیک وقت دو کام کریں, بات کو اچھی طرح سمجھے بھی
اور پھر تسبیحات کی طرف بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے. تسبیحات بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو مکمل قرآن کی تفسیر اور حدیث شریف کی طرف لگانا چاہیے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طالب علمی کا دور تھا, میں مشکات پڑھ رہا تھا اور میرے چچا جان حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبی لمبی عوابین پڑھتے تھے, مغرب سے عشاء تک حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عوابین پڑھا کرتے تھے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر عوابین پڑھتے تھے اور کتاب دیکھنے لگ جاتے تھے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرا مشکات کا زمانہ تھا, مجھے بھی شوق ہوا کہ چچا جان بہت لمبی عوابین پڑھتے ہیں مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر لمبی عوابین شروع کر دی. فرمایا والد صاحب آئے پیچھے سے, ماں یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زور سے ایک تھپڑ دیا, فرمایا ولی اللہ مت بن, کتاب دیکھ, جب محنت کر کتاب دیکھ. فرمایا اس وقت تو میرے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ ابا جی خود تو پڑھتے نہیں, مجھے بھی پڑھنے نہیں دیتے. دل میں حضرت شیخ خود فرماتے کہ دل میں یہ بات آئی کہ ابا جی خود تو پڑھتے نہیں, مجھے پڑھنے نہیں دیتے, لیکن جب پھر بعد میں فارغ ہوا اور کام میں لگا تب مجھے پتا چلا کہ وہ شیطانی حربہ تھا. شیطان مجھ کو تعلیم سے محروم کر کے وہ معمولی نماز میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں تعلیم سے محروم ہو جاؤں. فرمایا اور اس کی وجہ تب سمجھ میں آئی کہ جب اب بڑی عمر کا ہو چکا ہوں, فرصت ہے میرے پاس, تو میں کوئی لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتا, تو اب وہ کیوں نہیں پڑھا رہا ہے میرے پاس. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت علم سے محروم کرنے کا راستہ تھا. تو یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے, ایک مرتبہ تہجد میں اٹھے, یوں روشنی ہوئی زور سے اور اندر سے آواز آئی, عبد القادر جیلانی بہت نمازیں پڑھ لی اور میں اللہ ہوں اور آئندہ اب تم پر نماز کو معاف کرتا ہوں. ہم ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے کہ ماشاءاللہ نماز کی معافی کا اعلان آ گیا, اب تو نہیں پڑھیں گے. تھوڑی دیر حضرت ایک دم سوچ میں پڑ گئے کہ کیا مسئلہ ہے. پھر حضرت کو خیال گزرا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی. حضرت تو دنیا سے جس دن رخصت ہوئے اس دن بھی فجر کی نماز بیٹھ کر پڑھی, تو نبی پر نماز معاف نہیں تو امتی پر کیسے معاف. حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ شیطان مردود ہے. تو پھر روشنی ہوئی اور اندر سے آواز آئی, عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا, ورنہ میرے فندے میں آتا تو میں تجھے عبادت تو چھڑا دیتا, ایمان سے بھی محروم کر دیتا. شیطانی حربہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہوں تو اس وقت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. تسبیحات وغیرہ کے لیے ہمارے پاس اور وقت ہوا کرتا ہے. یہ کوئی صاحب ہے جن کی والدہ بہت بیمار ہیں, دعا کی درخواست کی ہے, تعالیٰ شانو ان کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, ہماری زبانوں کو اللہ حفاظت کی توفیق عطا فرما, غلط باتوں سے اس کو محفوظ فرما, گندی باتوں کے بولنے سے اس کی حفاظت فرما, غیبت سے, جھوٹ سے, چگلی سے, بہتان سے, الزام تراشی سے اللہ ہماری زبانوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری زبانوں کو تیری یادوں پر چلنے والی بنا دے, تلاوت قرآن والی بنا دے, اچھی باتیں بولنے والی بنا دے, خیر خواہی کرنے والی بنا دے. الہ العالمین بری باتوں سے حفاظت فرما لے. اللہ ہمارے پورے جسم ہی کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما, عافیت عطا فرما. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ امت کے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما. اس وقت دنیا میں فتنے کی آگ لگی ہوئی ہے, اے اللہ جہاں نظر اٹھاتے ہیں فتنے ہی فتنے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے, اے اللہ پانی مہنگا ہے, مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو گیا ہے. رب کریم آپ تمام مسلمانوں کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، پوری دنیا کے فتنوں کو ختم فرما دیجئے، امن و امان قائم فرما دیجئے، مصیبتوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ بے امنی کو ختم فرما، اے اللہ خصوصاً عرب کے حالات کو درست فرما، اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، ہمارے کعبہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مزار اقدس اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے حجاج جو جا رہے ہیں ان کا جانا آسان فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، راستے کی صعوبتوں کو آسان فرما، اے اللہ ان سب کو عمرہ مقبولہ نصیب فرما اور حج مبرور عطا فرما، اے اللہ وہاں کی ہونے والی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ نصیب فرما، اے اللہ وہاں نہ معلوم کیسے کیسے تیرے نیک بندے غوث قطب ابدال اور تیرے اولیاء اللہ وہاں آتے ہیں، اے اللہ ان سب کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سارے حجاج کے حج کو قبول فرما، سب کے عمروں کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو بیچارے پریشان حال ہیں روزی روٹی سے غیب سے ان کی مدد اور ان کے مدد کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی ایک اعلان ہے، یہ صوفی باغ جو ہمارا یہاں مدرسہ ہے وہاں ان لوگوں نے قربانی کا نظام، وہ ہر سال قربانی کرتے ہی ہیں، تو اگر کوئی اپنی بڑی قربانی